والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين سيدنا ومولانا وشفيع ذنوبنا ابي القاسم محمد وعلى اهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين سيما بقية الله الاعظم في الارضين روحي وارواح العالمين لتراب مقدمه الفداء ولعنة الله على اعدائهم اجمعين من الان الى قيام يوم الدين اما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المبين وهو اصدق القائلين بسم الله الرحمن الرحيم قل سيروا في الارض فانظروا كيف عاقبة الذين كذبوا قدر العالم قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے اے رسول کہہ دو ان لوگوں سے کہ یہ زمین میں گھومے پھریں قل سیروا فی الارض فانظروا کیف ان لوگوں کا انجام کیا ہوا کہ جنہوں نے اللہ کی نشانیوں کو جھٹلایا اسلام نے ایک اجتماعی دین ہونے کے ناطے سیر و سیاحت متعالاتی دورے اور غور و فکر کے ساتھ ہمیں دنیا میں دنیا کے دوسرے ممالک کو دیکھنے کی جانب ترغیب دلائی ہے یعنی ایسی سیر ایسی سیاحت ایسا سفر کہ جو انسان کو ایک نئے جہان میں ایک نئی دنیا میں اور ایک نئے نتیجے تک پہنچا دے اس بنا پر اسلام نے اس سفر کی بہت مذمت کی ہے کہ جو انسان کو غافل کر دے بنسبت اس سفر کے کہ جو انسان کو کچھ سیکھنے پر مجبور کرے اور انسان کے سامنے دریچے کھولے اس بنا پر میزبانوں کی جانب سے یہ جو ماہانہ سلسلہ شروع کیا گیا ہے کہ لوگوں کو ایک بامعرفت زیارت کے لیے آمادہ و تیار کیا جائے خوش آئین قدم ہے اور اس کے لیے یہ جو مختلف بحثیں کی جا رہی ہیں گفتگو کی جا رہی ہے یہ بھی ذہن گشا ہے دریچوں کو وا کرنے والی ہے اور انسان کو پہلے سے تیار کرتی ہے ذہنی طور پر کہ انسان اپنے آپ کو اس مقام تک لے جانے سے پہلے ذہنی طور پر تیار ہو جائے انتہائی عجلت میں جو مجھے موضوع سونپا گیا ہے یوں کہوں کہ تقریباً زبردستی سونپا گیا ہے وہ کوفہ سے متعلق تاریخ کوفہ اور راہ ولایت میں اس کا کردار ہے اس لیے کہ اس کے جو مقرر تھے وہ کوئی اور صاحب تھے کوئی مولانا تھے ان کی کچھ مجبوریاں تھی اور پھر انتہائی عجلت میں منتقل ہوا اور میں نے بھی مختصر انداز سے اس کو چاہا کہ آپ کے سامنے پیش کر سکوں تو ایک دفعہ مل کے درود بھیجی تاکہ میں بحث میں وارد ہو سکوں دیکھیے شہر جو ہیں وہ در و دیوار سے نہیں بنتے رسول اللہ نے جو یہ حضرت ابراہیم نے جو دعا کی ہے کہ خدا اس شہر کو امن کا گہوارہ بنا دے تو یہ امن کا گہوارہ در و دیوار سے نہیں ہوتا امن و امان در و دیوار سے نہیں ٹپکیں گے بلکہ شہر جو ہے وہ مکین کے ساتھ مکینوں کے ذریعے سے آباد ہوتے ہیں اور اگر آپ اسلامی اخلاقیات کا مطالعہ کریں تو اس میں کثرت کے ساتھ آپ کو یہ احادیث مختلف تعبیروں کے ساتھ جا وجہ مقام پہ نظر آئے گی کہ امر بالمعروف کرو، نہی عن المنکر کرو، خوش اخلاقی سے پیش آؤ، صلہ رحم کرو، صدقہ دو، یعنی سوشل ایکٹیویٹیز جتنی ہو سکتی ہیں کہ جو آپ کو آپ کی سوسائٹی سے جوڑتی ہیں ان سب کو بجا لانا در حقیقت شہروں کو آباد کرنے کے مترادف ہے۔ جتنی بھی سوشل ایکٹیویٹی، صدقہ دینا سوشل ایکٹیویٹی ہے، ملنا جلنا سوشل ایکٹیویٹی ہے، امر بالمعروف سوشل ایکٹیویٹی ہے، یعنی آپ دوسروں کو برائی سے روک رہے ہیں یا اچھائی کی طرف راغب کر رہے ہیں، خوش اخلاقی سے پیش آ رہے ہیں۔ پس شہر جو ہیں وہ در و دیوار سے نہیں بلکہ مکینوں سے بنتے ہیں، اخلاق سے بنتے ہیں، نیتوں سے بنتے ہیں۔ شہر کوفہ بھی ایک شہر ہے، اور یہ شہر در و دیوار کے لحاظ سے اپنی تاریخی قد و قامت ایک جہت سے، دو روایات اور مذہبی رنگ کے عنوان سے تیسرے جہت سے، اور تاریخی اعتبار سے جو تاریخ اسلام میں اس کا کردار رہا ہے تیسری جہت سے، یہ بہت ممتاز اور بہت ہی روشن اور منور مقام رکھتا ہے۔ شہر کوفہ نجف اشرف سے، موجودہ ملک عراق میں نجف اشرف سے 10 کلومیٹر دور شمال مشرق میں واقع ہے۔ کوفے کا جو پرانا نام ذکر کیا گیا ہے وہ سورستان ہے۔ 17ویں صدی ہجری میں خلیفہ دوم کے حکم پر سعد بن وقاص کے توسط سے یہ شہر آباد کیا گیا، اور اس کو آباد کرنے کا جو بنیادی مقصد تھا وہ ایک فوجی چھاؤنی کا قیام تھا کہ جہاں پر اسلامی سپاہی اور ان کے گھر والے، ان کی فیملیز آ کے سکونت اختیار کریں۔ یہ تاریخ اسلام کے بعد کا کردار میں بتا رہا ہوں۔ 36 ہجری 12 رجب 36 ہجری کو امیر المؤمنین علیہ السلام مدینے سے کوفے منتقل ہوتے ہیں، دارالخلافت بناتے ہیں۔ پھر کوفے کی تاریخ میں ایک بہت بڑا واقعہ رونما ہوتا ہے۔ 40 ہجری 19 رمضان امیر المؤمنین زخمی ہوتے ہیں، اور 21 رمضان 40 ہجری کو امیر المؤمنین کی شہادت ہوتی ہے۔ یہ دوسرا دور ہے۔ اس کے بعد پھر امام جعفر صادق علیہ السلام کے زمانے میں امیر المؤمنین کی قبر اس وقت تک مکشوف نہیں تھی، امام صادق کے دور میں یہ قبر آشکار ہوتی ہے۔ اس وقت کوفہ ایک نیا رنگ اختیار کرتا ہے معنوی۔ پھر سن 60 کے بعد واقعہ کربلا کے عنوان سے تاریخ کوفہ اپنی ایک خاص جغرافیائی تاریخ رکھتی ہے۔ اور پھر جو سب سے بڑا تاریخ کوفہ یا شہر کوفہ کی تاریخ ہے جو کہ مستقبل کے سے وابستہ ہے، وہ یہ کہ حضرت امام زمان عجل اللہ تعالی فرجہ الشریف کے زمانے میں یہ کوفہ در حقیقت مرکز بنے گا امام زمانہ کی عالمی حکومت کا۔ یہ تاریخ اسلام کے بعد کا ہے اور تازہور امام زمانہ۔ قبل از اسلام بھی شہر کوفہ کا وجود رہا ہے، اور مقدسین احسن التقاسیم نامی کتاب میں لکھا ہے کہ اسلام سے قبل بھی حضرت نوح کے زمانے میں بھی کوفے کا وجود تھا، اور حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی کشتی اسی شہر میں بنائی تھی، اور اسی شہر کے رہنے والوں نے، یعنی حضرت موسیٰ کی قوم کے افراد نے اس شہر میں کچھ بت بھی رکھے ہوئے تھے۔ یہ قبل از اسلام ہے۔ پھر اگر تاریخی مقامات کے لحاظ سے کوفے کا جائزہ لیا جائے تو کوفے کی جو اس وقت سب سے بڑی خصوصیت اور فضیلت ہے وہ مسجد کوفہ ہے، جامع مسجد کوفہ، کہ جس کی تاریخ حضرت آدم اور حضرت نوح علیہ السلام کے زمانے سے ملتی ہے۔ توجہ رکھیے گا، اور مختلف ادوار میں مختلف حوالوں سے اس کی تعمیر ہوتی رہی ہے۔ اس بنا پر کوفی کی اپنی ایک تاریخ ہے، تاریخی شہر ہے، حضرت آدم کے زمانے سے یہ مسجد کوفہ، اور پھر اس کے بعد حضرت نوح کے زمانے میں، پھر حضرت نوح خود موجود تھے، یہاں کشتی بنائی آپ نے، یہاں پر آپ کے قوم کے کچھ بت پرستوں نے بت بھی بنا کے رکھے ہوئے تھے، پھر اسلام کے سروش طلوع ہونے کے بعد خلیفہ دوم نے سن 17 ہجری میں اس کی بنیاد رکھی، 36 ہجری میں مولا یہاں پر سکونت اختیار کرتے ہیں، 40 ہجری میں مولا کی شہادت ہوتی ہے، اور تقریباً 100 سال بعد ہی امام جعفر صادق کے زمانے میں امام علی کی قبر ظاہر ہوتی ہے، اور واقع کربلا، اور پھر اس کے بعد امام زمان علیہ الصلوۃ والسلام، یہ پوری تاریخ ہے، اس کا اجمالی جائزہ ہے۔ کوفہ جب آباد کیا گیا، جیسے میں نے کہا کہ چھاؤنی، اور چھاؤنی میں ظاہری بات ہے کہ ایک قوم اور قبیلے کے افراد نہیں ہوتے، مختلف اصناف کے لوگ، مختلف قبائل کے لوگ، مختلف مزاج رکھنے والے لوگ چھاؤنی میں ہوتے ہیں۔ یقیناً آپ میں سے کسی نہ کسی کے رشتہ دار آرمی میں ہوں گے، اور جب آرمی کا نام آتا ہے تو چھاؤنی کا نام آتا ہے، چھاؤنی میں 2 سال کے بعد ٹرانسفر شروع ہو جاتے ہیں فوج میں، اس کی وجہ سے کیا ہے، ایک جگہ پر وہ نہیں رہتے، مختلف قسم کے افراد، مختلف قسم کے مزاج رکھنے والے، ثقافت رکھنے والے افراد جو ہیں وہ چھاؤنی میں آتے ہیں۔ کوفہ بھی ایک چھاؤنی تھا، اور اس چھاؤنی میں در حقیقت مختلف قسم کے افراد تھے، 7 قسم کے یا 6 قسم کے گروہوں کو تذکرہ کیا گیا ہے۔ آقا آگے تشریف لیں، درود بھیجے محمد و آل محمد۔ کنانہ، قزاء، غسان بجبلی، مزحج، حمدان، تمیم، رحاب، اسد غطفان، محارب، اور اسی قسم کے دوسرے قبائل، تقریباً 6 یا 7 گروہ ہیں کہ جو یہاں پر موجود تھے۔ جب 17ویں صدی میں یہاں پر اس کو چھاؤنی بنایا گیا، تو خلیفہ کے حکم سے سعد بن وقاص نے یہاں پر ایک دارالعمارہ بنایا، ایک یوں کہوں کہ ایک ایسی عمارت کہ جو وہاں کے گورنر یا والی کے رہنے کے لیے تھی، اور یہی دارالعمارہ یا کہیں کہ کوفہ حضرت مسلم کے واقعے میں، اسیران کربلا کے واقعے میں، مختار ثقفی کے قیام کے واقعے میں اس کا بہت بڑا ایک کردار اور تاریخ ہے، اور اس کے مختلف پہلو ہیں جس کو آپ مختلف علماء و ذاکرین سے سنتے رہتے ہیں۔ انہیں 3 بڑے واقعات ہیں دارالعمارہ سے متعلق، اور جب 36 ہجری 12 رجب کو امیر المومنین تشریف لاتے ہیں تو دارالعمارہ کو ترک کرتے ہیں، ایک سادے سے گھر میں سکون اختیار کرتے ہیں۔ یہ بالکل وہی کیفیت ہے جس کی اتباع حضرت امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے کی تھی، کہ جب آپ تہران منتقل ہوئے تو آپ نے تہران میں ایک معمولی سے گھر میں سکونت اختیار کی۔ مولا علی چونکہ ان کے جد تھے بدرجہ اولا، ان کی سیرت جو ہے وہ ہمارے لیے مشعلہ راہ ہے، امام علی دارالعمارہ کو چھوڑتے ہیں اور معمولی سے گھر میں سکونت اختیار کرتے ہیں۔ پس حضرت مسلم، اسیران کربلا اور مختار ثقفی کے واقعے میں اس دارالعمارہ کا اپنا کردار ہے۔ اس شہر کوفہ کی اپنی ایک تاریخ ہے، اور خصوصاً واقعہ کربلا کے بعد اس شہر میں بہت سارے انقلابات جنم لیتے ہیں، بہت ساری تحریکیں اٹھتی ہیں۔ تقریباً 6 کے قریب جو ہے یہاں پر میں نے ذکر کیا ہے، اور 7واں امام کی سیرت ہے، وہ انشاءاللہ میں عرض کروں گا۔ مل کے درود بھیجی محمد و آل محمد۔ پینسٹھ ہجری میں واقعہ کربلا کے بعد، 64 ہجری میں یزید فنار ہوتا ہے، 65 ہجری میں سلیمان بن سرد خزائی کی قیادت میں قیام توابین شروع ہوتا ہے۔ یہ پہلا قیام ہے کوفے کے لوگوں کا، توجہ رکھیے گا۔ تو انشاءاللہ کوفہ کیوں مولا نے منتخب کیا، کوفے کے رہنے والے کی مثبت و منفی صفات کیا ہیں، اور آخر میں امام زمان کے عنوان سے، چونکہ دوسرے مقرر آ چکے ہیں، ہماری گفتگو تاخیر سے شروع ہوئی ہے، اس بنا پر مختصر انداز سے ذکر کر رہا ہوں۔ قیام توابین وہ پہلا ریوشنلی آپ یوں کہیں کہ ایک تحریک ہے جو اٹھی ہے، اور وہ خون امام حسین کے سلسلے میں جو کمی اور کوتاہی ہوئی تھی اس کو دور کرنے کے لیے۔ دوسرا جو قیام ہمیں نظر آتا ہے وہ قیام مختار ہے. اب ان میں سے ہر ایک کی اپنی ایک ڈیفینیشن ہے، اپنے اس کے اسباب اور علل ہیں، میں اس پر ڈسکس نہیں کر رہا ہوں کب کہاں کیسے کس تاریخ میں کس نے کیا کیا، یہ پوری تاریخ ہے. میں صرف فہرستوار آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں. قیام توابین، قیام مختار، 122 ہجری میں، یعنی امام چھٹے امام کے زمانے میں، قیام زید بن علی، امام چوتھے امام کے فرزند زید بن علی کا قیام ہے. اور 199 ہجری میں امام حسن کی اولاد میں سے ایک عظیم المرتبہ شخصیت محمد بن ابراہیم بن طباطبا، جس کے بارے میں کہا جاتا ہے طباطبا یہ سادات انہی کے نسل سے ہیں، انہوں نے بھی قیام کیا اور انہوں نے بھی کوفے پر اپنا قبضہ کیا. پھر کچھ عرصے بعد یہ تحریک ختم ہو گئی. میں نے کہا کہ اس کے علل اسباب میں اس کو ڈسکس نہیں کر رہا ہوں. اس کے بعد پانچواں جو قیام ہے وہ قیام علی بن زید اور عیسیٰ ابن جعفر ہیں. یہ امام حسن کی اولاد سے دو بزرگوار ہستیاں ہیں، علی بن زید اور عیسیٰ بن جعفر. یہ علی بن زید وہ نہیں ہے جو 122 میں ہیں، نہیں یہ الگ ہیں. یہ 255 ہجرہ میں در حقیقت قیام کرتے ہیں اور ان کا قیام عمل میں آتا ہے اور پھر ان کی تحریک چلتی ہے. آخری جو نقطہ میں عرض کر رہا ہوں قیام کے سلسلے میں وہ ہیں علی بن زید بن حسین علیہ السلام. 257 ہجرہ میں یہ قتل کیے جاتے ہیں، شہید ہوتے ہیں. یہ امام حسین کی نسل سے ایک جلیل القدر شخصیت ہے جنہوں نے قیام کیا. یہ 6 قیام ہیں. اس کے بعد پھر کوفہ میں ہمیں چھٹے امام کا کردار ملتا ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جب آپ تاریخ اور کوفہ جائیں گے تو وہاں پر آپ کو مختلف مقامات یا مختلف ایسے چیزیں نظر آئیں گی جہاں پہ جس سے پتہ ملتا ہے امام صادق یہاں تشریف لائے تھے. صفہ کے زمانے میں 2 سال امام جعفر صادق علیہ السلام نے یہاں پر سکونت اختیار کی ہے. تاریخ الکوفہ نامی کتاب میں یہ بات درج ہے کہ 2 سال تقریباً امام نے یہاں سکونت اختیار کی ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مدینہ چھوڑ کر مولا کائنات علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام نے کوفے کو کیوں چنا؟ ایک بہت بنیادی سوال ہے. تاریخ اعتبار سے تقریباً 7 نکات ایسے ہیں کہ جن کی وجہ سے مولا کائنات نے اس کوفے کو چنا اپنے دارالخلافہ کے لیے. اقتصادی لحاظ سے چونکہ مدینہ یا مکہ وہ دو ریاستیں تھیں جس پر اہل شام کا بہت زیادہ اثر تھا، اور مسلسل وہ روڑے اٹکاتے تھے یا جال بچھاتے تھے یا سازشیں کرتے تھے. اس بنا پر امیر المومنین نے اقتصادی لحاظ سے، اقتصادی اکنامیکل ہب ہونے کی وجہ سے کوفے کو چنا. اب اچھا، ضروری نہیں کہ جو چیزیں یہاں بیان کی جائیں وہ بعین ہی آج بھی موجود ہو، نہیں، ضروری نہیں. دوسری چیز کی ہیومن ریسورسز کے اعتبار سے، کثرت جمعیت کے اعتبار سے، افرادی قوت کے اعتبار سے کوفہ ایک بہترین مرکز تھا جس کی وجہ سے مولا علی نے اس کو چنا. تیسرا ایک اور چیز ہے کہ کچھ مدینے میں ایسے شخصیت تھے جو اپنے آپ کو عالم سمجھتے تھے، مولا علی سے بھی بڑھ کر اپنے آپ کو 30واں خان سمجھتے تھے کہ بس ہم 30واں خان ہیں اور ہم ہیں سب کچھ، اور ہم مثلا ہمارے پیچھے چلنا چاہیے علی کو بھی. اس وجہ سے مولا علی نے در حقیقت ان افراد سے ٹکرائے بغیر ایک نئی جگہ کا انتخاب کیا تاکہ وہاں پر رہتے ہوئے اسلامی حکومت کی، اسلامی ثقافت کی، اسلامی کلچر کو، اسلامی تعلیمات کو لوگوں کے سامنے بیان کیا جائے. انشاءاللہ روایت آئے گی تو میں عرض کروں گا وہ روایات میں جو تذکرہ ملتا ہے کوفے کا. تیسرا نقطہ یہ تھا کہ کچھ لوگ اپنے آپ کو زیادہ اہل علم سمجھتے تھے. چوتھا نقطہ یہ تھا کہ زمان خلافت میں، یعنی گزشتہ 3 خلافتوں میں، مکہ اور مدینہ جیسی ریاستیں آرام و آسائش کا مرکز بن گئی تھیں، عیائشوں کا مرکز بن گئی تھیں، اور پھر آہستہ آہستہ یزید کے زمانے میں یہ صورتحال اور زیادہ بدتر ہو گئی. اس وجہ سے مولا علی نے اس کو چھوڑا. پانچواں نقطہ یہ ہے کہ رسول اللہ کے وصال مبارک کے بعد ان 25 سالوں میں کوفہ روحانیت اور معنویت اور خدائی رنگ سے بہت دور ہو گیا تھا. چھٹا نقطہ یہ ہے کہ نظامی اور عسکری لحاظ سے کوفہ ایک بہترین مرکز تھا اور امیر المومنین چاہتے تھے یہاں پر آ کے کمانڈ سنبھالے اور یہاں سے شامی حکومت کے خلاف ایک بھرپور طریقے سے مقابلہ کیا جائے. اور ساتواں نقطہ جو وجہ انتخاب بنتا ہے, دلیل بنتا ہے, وہ یہ ہے کہ یہ مکہ و مدینہ کی نسبت اسلامی پوری ریاست میں قلب میں واقع تھا جغرافی لحاظ سے اس زمانے میں. اب یہاں پر میں بہت تیزی کے ساتھ گزر رہا ہوں, کچھ مثبت اور منفی صفات بھی کوفے والوں میں پائی جاتی ہیں. یہ جو اکثر ہم ایرانیوں کی طرف سے یا انقلابیوں کی طرف سے ایک نعرہ سنتے ہیں, نہ کوفی ہیں نہ شامی ہیں, ہم رہبر کے حامی ہیں, یا ما اہل کوفے نی سیم علی تنا بے مانت, یا علی علیہ السلام کو تنا چھوڑنا, یا علی علیہ السلام کو اس طرح ساتھ نہ دینا. یہ در حقیقت اس کی اپنی ایک, اس کا اپنا بیک گراؤنڈ ہے, اس کی اپنی ایک تاریخ ہے. ضروری نہیں کہ جتنے بھی لوگ وہاں موجود تھے سب ایسے ہی تھے, سب اچھے تھے, سب برے تھے, نہیں. دیکھیں میں نے کہا تھا کہ شہر جو ہیں در و دیوار سے ان لوگوں سے بنتے ہیں, مزاج سے بنتے ہیں, نظریات سے بنتے ہیں, افکار سے بنتے ہیں, اور ہر زمانے کے لوگ تھے. اور جیسے میں نے کہا کہ چھاؤنی تھی تو مختلف افکار و نظریات کے لوگ تھے. تین صفات ایسی ہیں کہ جن کو سامنے رکھ جو امیر المومنین کی پیش نظر تھیں. پہلی چیز شجاعت, دوسری چیز حمیت دینی اور غیرت, اور تیسری چیز علم. تاریخ طبری نے جلد دوم میں لکھا ہے کہ مولا علی نے ایرانیوں کو شکست دینے پر کوفیوں کی تعریف بیان کی ہے. وہ جملہ میں نے نقل نہیں کیا کیونکہ طوالت کا سبب بنے گا, کہ تم نے اس سپر پاور ایران طاقت کو شکست دی ہے, تمہیں شاباش ہو. دینی غیرت موجود تھی اہل کوفہ کے لوگوں میں, اور علم موجود تھا, اور علم دوستی موجود تھی, یوں کہوں میں. اچھا, کچھ منفی صفات بھی تھیں, اور وہ منفی صفات کیا تھیں؟ سب سے پہلے جی دنیا طلبی. جب شہر آباد ہوتے ہیں نا, شروع شروع میں تو بہت کچھ نہیں ہوتا ہے, لیکن آہستہ آہستہ کیا ہے کہ ایک عمل کہلاتا ہے جھڑاؤ کا. یعنی آپ نے دیکھا ہوگا جو پرانی عمارتیں ہوتی ہیں ان کی جو مواد ہوتا ہے یا ان کا مسالہ ہوتا ہے وہ جھڑنا شروع ہو جاتا ہے, آہستہ آہستہ وہ جھڑنا شروع ہو جاتی ہیں. یہی جھڑاؤ کا عمل, جس کو فارسی میں ریزش کہا جاتا ہے, جھڑاؤ اردو میں کہا جاتا ہے, یہ قوموں کے ساتھ بھی, شہروں کے ساتھ بھی, انقلابوں کے ساتھ بھی ہوتا ہے. پہلے دوسرے مرحلے پر, پہلی صدی دوسری صدی میں نہیں ہوگا, لیکن یہ ریزش کا عمل, جھڑاؤ کا عمل حالات زمانہ کی تیز رفتار, تند و تیز ہواؤں کے ذریعے سے شروع ہوتا ہے. لوگ گرنے لگتے ہیں, افکار نظریات خراب ہونے لگتے ہیں. یہی کام کوفے کے ساتھ بھی ہوا. زمانے کی نیرنگیوں نے, زمانے کے حالات نے کیا کیا؟ جھڑاؤ کے عمل کو تیز کیا. وہ جو لوگ جو حمیت دینی میں آگے تھے, کیا ہوا؟ دنیا طلب ہوتے چلے گئے, آرام پسند ہوتے چلے گئے. ایک اور منفی صفت کہ جو اہل کوفہ میں موجود تھی, وہ یہ تھی کہ وہ کسی منظم نظام کو قبول کرنے سے کترا رہے تھے, کیونکہ ان کا جو مزاج تھا, بہرحال جہاں ان کی کچھ مثبت صفات ہیں وہاں کچھ منفی صفات بھی ہیں. انتہائی درجے کے, یہ انتہائی نہ کہوں, تھوڑا سا مناسب الفاظ کہوں, جذباتی لوگ, احساساتی لوگ تھے. چڑھاوے میں آ گئے, باتوں میں آ گئے, شور شرابے میں آ گئے, افواہوں پہ کان دھرنے لگے تحقیق کیے بغیر, جو آج کل مثلا ہم اپنے پاکستانی معاشرے میں دیکھتے ہیں. اور آخری صفت, چوتھی صفت, یہ دھوکہ و فریب. اس لیے کہ جب مختلف قومیت اور ملیت ایک جگہ آتی ہیں تو پھر وہاں پر کیا ہے, اپنے مفادات کی جنگ ہوتی ہے. اچھا, یہاں پہ ایک اور سوال پیدا ہو سکتا ہے کہ جب یہ منفی صفات امیر المومنین کی پیش نظر تھیں تو مولا علی نے ان کو مد نظر کیوں نہیں رکھا؟ خواہ وہ علم امامت کے, روحانی علم کے حیثیت سے ہو, یا ظاہری مطالعہ تاریخ کے عنوان سے ہو. تھیں یقیناً, یا تھیں یہ کم تھیں, یا اصل نہیں تھیں شروع میں جب مولا علی تشریف لائیں, توجہ رکھے گا. ممکن ہے کہ یہ منفی صفات بعد میں پیدا ہوئی ہوں.
کیوں مولانا منتخب ہے؟ ان اچھی صفات کی وجہ سے، تاکہ ان کو فوکس کیا جائے، ان کو پروان چڑھایا جائے، ان کی تربیت کی جائے، لوگوں کی تربیت سازی کی جائے. چونکہ بری صفات ابھی پیدا نہیں ہوئی ہیں. مثلا میں کہوں میں بچوں کو مارنا شروع کر دوں، کیوں مار رہے ہو بھائی؟ بچہ جھوٹ بولے گا. اب بچے نے جھوٹ نہیں بولا ابھی، بچے نے جھوٹ نہیں بولا ابھی، میں کیوں اس کو ماروں، کیوں سرزنش کروں؟ کہتے ہیں ایک باپ اپنے بچے کو مار رہا تھا، تو اسے پوچھے کیوں مارو؟ کہیں گے یہ فیل ہو جائے گا. کہیں گے ابھی جو ہے وہ فیل نہیں ہوا، رزلٹ نہیں آیا. کہیں گے مجھے اتنا یقین ہے کہ یہ فیل ہو جائے گا، اس لیے میں مار کے جا رہا ہوں، اس لیے بعد میں مارنے کا موقع نہیں ملے گا. درود بھیجو محمد والے محمد تھا. ابھی وہ ابھی ظاہر نہیں ہوئی، تو اس پہ حکم لاگو نہیں ہو سکتا. تو زمانہ گزرے کا ایسا ایسا کیا ہے، دھوکہ فریب، مفادات کی جنگ شروع ہوگی، پھر یہاں پر منفی صفات جو ہے وہ سامنے آئیں گی. یہ کوفہ جو تھا مثبت اور منفی صفات کے لحاظ سے تھا. اب آ جائیے کوفہ روایات کی روشنی میں، اور یہ گفتگو کا تیسرا اور سیکنڈ لاسٹ پارٹ ہے. کولینی نے، شیخ کولینی نے کافی میں روایت عرض کی ہے، امام علی نے مکہ معظمہ کو حرم خدا، مدینہ منور کو حرم نبوی، اور کوفے کو اپنا حرم قرار دیا ہے. کوفے کو اپنا حرم قرار دیا. آپ انشاءاللہ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ مولا علی کوفے میں رہتے تھے، لیکن نجف آتے تھے مناجات کے لیے، مناجات کے لیے نجف آتے تھے. اور ابھی جو نئی کنسٹرکشن ہو رہی ہے سین فاطمۃ الزہرا کی، اس کے آخر میں ایک مزار ہے اسی بے یمنی کے، یا صافی صفوہ کا. کون کون گیا ہے؟ گنتی کے افراد، یہ پانچ چھ افراد گئے ہوئے، انہوں نے اچھا نام بھی نہیں سنا ہوگا. صافی صفہ یا اسی بے یمنی ایک مولا کا چاہنے والا تھا، اور وہ روزانہ مولا کو یاد کیا کرتا تھا. ایک دفعہ مولا جب کوفے سے، جو ان کا گھر تھا، مرکز تھا، وہاں سے مناجات کے لیے آئے، تو دیکھا کہ اونٹ پہ کوئی شخص آ رہا ہے. قریب پہنچا تو دیکھا اس کی اونٹ پر ایک آدمی کی لاش ہے. کہا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرا باپ ہے. کہا کہ اس کو کیوں لائے ہو؟ کہا کہ اس نے وصیت کی تھی کہ مجھے کوفے میں دفنانا. کہا کہ تمہارا باپ کیا کرتا تھا؟ تو کہتا تھا کہ خدا کے آخری نبی کے وصی کے صدقے سے کیا کرتا تھا، یہ دعائیں کرتا تھا کہ خدا مجھے علی کی محبت عطا فرما. پھر مولا علی اس کی ذمہ داری لیتے تدفین کی، اور پھر وہاں پہ دفن کرتے ہیں. پھر وہاں پہ ایک کنواں بھی ہے، وہ آپ جائیں گے تو وہاں پر جو ہے وہ موجود ہے. اور وہاں پر پھر دو کتبے بھی، تاریخ میں جب اس کی کنسٹرکشن ہوئی تھی تو وہاں پہ دو کتبے بھی نکلتے کہ جس پر مولا علی کے فضائل بھی درج ہے، وہ بھی وہاں تقریباً موجود ہیں. بہرحال یعنی اس زمانے میں مولا علی مناجات کے لیے جاتے تھے، تو مولا علی کی نگاہیں دیکھ رہی تھیں، لہٰذا انہوں نے کہا مکہ حرم خدا، مدینہ حرم نبوی، اور کوفہ جو ہے وہ میرا حرم ہے. پھر مجلس علامہ مجلس نے بہار الانوار جلد نمبر 97 میں ایک روایت نقل کی امام حسن عسکری علیہ الصلوۃ والسلام سے. اس کا آسان ترجمہ میں کروں، وإلا الفاظ تھوڑے سے تبدیل ہیں، لیکن آسان ترجمہ یہ ہے کہ مدینے سے زیادہ کوفے میں رہنا مجھے پسند ہے. توجہ کیجیے، مدینے سے زیادہ کوفے میں رہنا یا سکونت اختیار کرنا مجھے زیادہ پسند ہے. اور روایات میں پھر تیسرا حصہ جو ہمیں ملتا ہے، جو میری تقریر کا آخری حصہ ہے، وہ یہ ہے کہ کوفہ امام زمانہ کے ظہور کے بعد امام کی عالم حکومت کا دارالخلافہ بنے گا. توجہ رکھیے گا، بہار الانوار جلد نمبر 53 میں اس کو کثرت کے ساتھ بیان کیا گیا. مل کے درود بھیجے محمد و آل محمد. ابو بصیر امام کے صحابی ہیں، اور ابو بصیر کہتے ہیں کہ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا، گویا میں دیکھ رہا ہوں کہ قائم آل محمد یعنی امام زمانہ علیہ السلام اپنے گھر والوں کے ساتھ مسجد سہلا میں سکونت اختیار کر رہے ہیں. امام کہہ رہے ہیں گویا میں دیکھ رہا ہوں، کہ ہمارا فرزند قائم اپنے گھر والوں کے ساتھ مسجد کوفہ میں. تو ابو بصیر کہتے ہیں کہ کیا ان کا گھر مسجد سیلا ہوگا؟ امام نے کہا ہاں ان کا گھر مسجد سیلا ہوگا. مسجد سیلا حضرت ادریس نبی کا گھر ہے, اور کوئی نبی ایسا نہیں ہے کہ جسے نبوت کے لیے مبعوث کیا گیا ہو مگر یہ کہ وہ اس مسجد میں آیا ہو اور اس نے نماز پڑھی ہو. جتنے بھی انبیاء تھے سب نے یہ نماز ادا کیے. حضرت امام محمد باقر علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں اپنے قیام اور اعلان کے بعد حضرت حجت علیہ السلام کوفے جائیں گے, وہیں پر آپ کا گھر اور منزل ہوگی. اور پانچویں ہی امام سے امام پنجم سے ایک اور روایت ہے کہ جب ہمارا قائم ظہور کرے گا قیام کریں گے تو کوئی ایسا مومن نہیں ہوگا کہ جو اس شہر میں سکونت اختیار کرے یا اس شہر کے قریب قریب آ کے بس جائے کہ جس میں ہمارا فرزند قائم سکونت اختیار کرے گا. بہار جلد نمبر 53 میں یہ روایت موجود ہے. امام کہہ رہے ہیں کہ جب سکون اختیار کر لیں گے تو جتنے بھی چاہنے والے ہوں گے جو چاہتے ہوں گے امام کی مدد کرے یا وہ شہر میں آ جائیں گے یا شہر کے اطراف میں اپنی سکونت اختیار کر لیں گے. اور شیخ طوسی نے کتاب الغیبہ نامی کتاب میں 455 نامی صفحہ نمبر میں ایک روایت عجیب روایت نقل کی ہے. رسول اللہ ایک حدیث میں مولا کائنات سے فرماتے ہیں کہ اے علی خدا نے تمہاری ولایت کو زمین و آسمان پہ پیش کیا. اگر وہ آئے ذہن میں ان عرضنا الامانت علی السماوات والارض ہم نے اپنی امانت کو زمین و آسمان کے سامنے پیش کیا, شاید یہ ہو. میں صرف ملانا چاہ رہا ہوں, مجھے تفصیلی لحاظ سے علم نہیں کہ یہ اسی آیت کے ذیل میں آ سکتی ہے نہیں, لیکن وہ آیت میرے ذہن میں آ رہی ہے. خدا نے تمہاری ولایت کو زمین و آسمان پیش کیا تو ساتویں آتما نے سب سے پہلے اسے قبول کیا, لبیک یا اللہ کہہ کے اس نے قبول کر لیا. تو کہتے ہیں خدا نے عرش الہی کو زینت عطا کی ولایت سے, اور جتنے بھی شہر تھے تاریخ کے ان سب شہروں میں سے سب سے پہلے جس شہر نے لبیک کہا ولایت علی کو قبول کیا وہ شہر کوفہ تھا. توجہ رکھیے گا, اب آپ نسبت دیکھیں. رسول اللہ کہہ رہے ہیں علی تمہاری ولایت آسمان و زمین پہ پیش کی, آسمان ہفتم نے سب سے پہلے سبقت اختیار کر دو لبیک کہا, اس کے بعد اللہ نے عرش کو زینت اس ولایت کے ذریعے سے, اور شہروں میں سب سے پہلے شہر کوفہ نے سبقت اختیار کی اور تمہاری ولایت کو قبول کیا تو اللہ نے تم کو شہر کوفہ سے زینت بخشی ہے. مولا علی شہر کوفہ کی زینت ہے. یہ شیخ طوسی نے کتاب الغیبہ نامی کتاب میں لکھا ہے. ایضاً گرامی, یہ میری تقریر کا خلاصہ تھا جو میں نے آپ کے سامنے عرض کیا. یہاں پہ صرف 2-3 منٹ آپ کی زحمت اور لوں گا, اور نئے مقرر اگر ڈاکٹر عقیل موسیٰ صاحب تشریف لے آئیں وہ آپ سے خطاب کریں گے. میں نے پہلے عرض کیا کہ ضروری نہیں ہے کہ حضرت علی کے ساتھ کوفے کا جو کردار ہے, کربلا والوں کے ساتھ کوفے کا جو کردار ہے وہی ہمارے ذہنوں میں رہے. وہ تاریخ کا ایک حصہ ہے, تلخ حصہ ہے, وہ کڑوا گھوٹ ہے جس کو ہم چکھ چکے ہیں, لیکن کیا ہمیشہ ایسا ہی ہوگا؟ ہرگز نہیں. میں نے روایت عرض کی کہ امام آئیں گے اور کوفے کو اپنا مرکز بنائیں گے. اس کا مطلب یہ ہے کہ زمانہ گزرنے کے ساتھ ساتھ در حقیقت فکروں میں تبدیلی آئے گی, انقلاب آئیں گے, چینج آئے گا, اور افکار بدلیں گے, مزاج بدلیں گے, نیتوں کا جو انداز ہے وہ تبدیل ہوگا, اور پھر آہستہ آہستہ. اب ہم کیا کریں, ہم کوفے کے اس منفی کردار کو دیکھیں یا امام کے ساتھ اس مثبت کردار کو دیکھیں؟ اس منفی کردار سے جو مولا کائنات کے حوالے سے ہو ایک, واقعہ کربلا کے حوالے سے ہو دو, حضرت مسلم کی شہادت کے حوالے سے ہو تین, اس سے سبق لیتے ہوئے ان منفی کرداروں کو اپنے سے دور کرتے ہوئے ان کے کرداروں کی جانچ پڑتال اور ان کے علل و اسباب کو سمجھتے ہوئے ان سے دوری اختیار کریں۔ کربلا کے واقعے میں اہل کوفہ کا کیا کردار تھا، وہ کون سے اسباب تھے، یہ پورا ایک تحقیقی موضوع ہے جس کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کوفہ والے ایسے کیوں ہو گئے، ان کا بیہیویئر ایسا کیوں تھا، جناب زینب کو کیوں کہنا پڑا روتے رہو، اور پھر چھٹے امام کہہ رہے ہیں کہ وہ آ کے وہاں سکون اختیار کریں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ جو چینج آ رہا ہے زمانے کے لحاظ سے، اس کو ہمیں مد نظر رکھنا ہے۔ اور یہ جو اربعین کا جو سفر ہے آپ کا، یہ در حقیقت امام کے انقلاب کے لیے ایک بہترین تیاری ہے کہ آپ 3 دن منیمم یا اس سے زیادہ اپنے آرام، آسائش، گھر بار سب چیزوں کو چھوڑ کر کیا ہو جاتے ہیں، رضاکار ہو جاتے ہیں امام کی محبت میں۔ اور پھر 1, 10, 2,000, 20,000, 30,000, 1,00,000, 2,00,000 نہیں، کروڑوں افراد جو ہیں اجتماعی طور پہ ہم جہت ہو جاتے ہیں۔ یہ ہم جہت ہونا، ہم مقصد ہونا، ہم قدم ہونا، شانے سے شانہ ملانا، یہ بہت بڑا ایک عنصر ہے کہ جس کو اسلامی عبادات میں مد نظر رکھا گیا۔ اجتماعیت، اگر میں کو اجتماعیت کو دیکھنا ہے تو نماز با جماعت کو دیکھیں، 10 سے زیادہ افراد جماعت میں شریک ہو جائیں، اس کا ثواب لکھا نہیں جاتا۔ یعنی منیمم جو اجتماع سوسائٹی کی تعریف ہے، اکثریت کی تعریف ہے اسلامی روایات میں، وہ 10 افراد ہیں۔ 10 سے زیادہ کا ثواب لکھا نہیں جا سکتا جماعت میں۔ چھ جائے کہ کروڑوں لاکھوں افراد ہم مقصد، ہم قدم، ایک دوسرے کی معاونت کرنے والے، بچھ جانے والے، مر جانے والے، خدمت کے لیے التماس کرنے والے، اس سے بڑھ کر یہی وہ چیز ہے جس کو میں چاہتا ہوں کہ یہاں پہ سمجھیں، اور آپ نے اس سفر زیارت کو سفر معرفت قرار دیں۔ لوگ آگے التماس کرتے ہیں، لوگ آگے ہاتھ جوڑتے ہیں، کئی لوگوں نے تو جب ہم گئے تھے تو کہا کہ ہمارے گھر میں وائی فائی بھی ہے، آئیے گا، آپ اپنے گھر والوں سے بات کیجیے گا، اپنے گھر والوں کو خیریت دیے گا۔ الغرض یہ کہ یہ ہم جہت ہونا، یہ بہت بڑی فضیلت ہے، اور یہ آپ 3 دن انشاءاللہ صحت و سلامتی کے ساتھ اس کو انجام دیں گے۔ اس کی اہمیت سمجھیں، یہ جو ہم قدم ہو رہے ہیں نا، امام زمانہ کے انقلاب کی طرف، اور رخ ہے آپ کا امام حسین کا حرم اربعین، جس کی اپنی تاریخی فضیلت موجود ہے روایات میں، اور زیارت اربعین کو مومن کی نشانی میں سے نشانی قرار دیا ہے۔ اس سے قبل کے منتظمین اشارہ کرے، میں 1 سے 1.5 منٹ کے اندر جو ہے گفتگو ختم کروں۔ کوفے کے ماضی سے سبق لیتے ہوئے کوفے کے بہترین اور روشن اور تابناک مستقبل کے لیے اپنے آپ کو آمادہ کریں۔ شاید ہم کوفہ نہ جا سکیں اس دور میں، شاید، لیکن ہم یہاں پہ ایک مثالی کوفہ بنا سکتے ہیں، اپنے ارادے سے، اپنے اختیار سے، اپنے اخلاق سے، اپنی دینداری سے، ولایت سے جڑے رہتے ہوئے، ولایت کی قدم پر ثابت قدم رہتے ہوئے، ولایت فقی کے سائے میں اپنے رہبر اور نائب امام کی اطاعت کرتے ہوئے اپنے آپ کو تیار کر سکتے ہیں۔ تو ہم اس کوفے کو اس اپنے شہر میں بھی پا سکتے ہیں، مزاجن، اخلاقن، تصورن، یا انگلش اور اردو میں کو آئیڈیولوجین، صحیح، نظریاتی طور پہ پا سکتے ہیں۔ اور ہم اس صفت اور اس روح کو جو اس کوفے پہ حاکم ہوگی اور سکونت اختیار کرے گی، ہم اپنے شہر میں بھی لا سکتے ہیں۔ اس کے لیے بہترین آغاز جو ہے وہ اربعین کی طرف سفر ہے، جو اجتماعی ہے، سوشل ہے، اتحاد کے ساتھ ہے، امام زمانہ کی یاد میں، جس کو مختلف علماء نے بیان کیا ہے، خصوصاً آغا پناہیان نے اپنے خطابات میں اس چیز کو بہت فوکس کیا ہے کہ یہ جو سفر اربعین ہے، سفر زیارت اربعین ہے، یہ بہت اہم کردار ادا کرے گا امام زمانہ کے انقلاب کے لیے۔ توجہ رکھیے گا، بہت بڑا کردار ادا کرے گا۔ اس لیے آپ کوفے سے در حقیقت کہاں جا رہے ہیں، نجف سے کہاں جا رہے ہیں، کوفہ اور نجف تقریباً سیم ہی ہے، کہاں جا رہے ہیں، کربلا جا رہے ہیں۔ اس بنا پر اپنے سفر کو عقیدت کے ساتھ، معرفت کے ساتھ، گہرائی کے ساتھ، صرف در و دیوار کو چومنا نہیں ہے، دیکھنا نہیں ہے، سیلفی نہیں بنانی، بلکہ اس کے مقصد کو، اس کی روح کو سمجھنا ہے، تاکہ ہم حقیقی بامعرفت زیارت کر سکیں. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہم سب کو حقیقی معنی میں اس کوفے کا مکین بنائے جو امام عصر کے زمانے کا کوفہ ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان صفات کو ابھی اپنانے کی توفیق عطا فرمائے جو اس زمانے میں اہل کوفہ کی ہوں گی. اللہ تعالیٰ ہمیں اجتماعی طور پر اس تصور اور اس آئیڈیالوجی کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے کہ جو امام عصر کا کوفہ ہوگا, اور اس کے لیے بہترین پریکٹس کیا ہے؟ نظام ولایت فقیہ سے وابستگی ہے کہ جتنا آپ اس نظام سے وابستہ رہیں گے, اجتماع میں رہیں گے, اجتماع کے لیے رہیں گے, آپ کامیاب ہوں گے. اللہ تعالیٰ امام زمان کے ظہور میں تعجیل فرمائے اور ہم سب کو ان کے انصار و آوان میں شریک فرمائے اور ہم سب کو بمعرفت زیارت کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.